الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين سورة فاطر کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں مکی سورت ہے پانچ رکوع اور 45 آیات پر مشتمل اس کا جو غالب موضوع ہے وہ تذکیر بھی اعلی اللہ کا ہے یعنی اللہ کی نعمتوں کے بیان کے ذریعے سے یا دہانی مزید یہ کہ مشرکین مکہ کے حوالے سے ہم دیکھیں گے ان کو دعوت بھی پیش کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو تنبیہ بھی کی گئی ہے عذاب کے حوالے سے پہلا رکوع جو ہم شروع کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے مخالفین کے مقابلے میں اور شیطان سے چوکندہ رہنے کی ہم سب کو تلقین کی گئی ہے اس سورت کا آغاز بھی الحمد سے ہو رہا ہے فرمایا کہ الحمدللہ تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے فاطر السماوات والارض جو آسمان و زمین کا پیدا فرمانے والا ہے جاعل الملائکۃ رسلا فرشتوں کو پیغامبر بنانے والا ہے اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع وہ پروں والے ہیں دو دو اور تین تین اور چار چار یزید فی الخلق ما یشاء اللہ تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اب ایک کیفیت معلوم ہے کہ فرشتے پر والے بھی ہیں دو دو تین تین اور چار چار بھی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہمیں بخاری شریف میں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا بھی اور ان کے 600 پر تھے ما یفتقی اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے کوئی رحمت کھول دے تو کوئی اس کا بند کرنے والا نہیں ہے وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ اور اگر وہ بند کر دے اپنی رحمت کو تو اس کے بعد کوئی اس کا بھیجنے والا نہیں ہے وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے خوب حکمت والا ہے یہی بات ہم پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد ہمیں دعا سکھائے گی مسنون دعا مسلم اور بخاری شریف میں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد اے اللہ جو تو عطا فرمانا چاہے وہ کوئی روک نہیں سکتا اور جو تو نہ دینا چاہے وہ کوئی دلوا نہیں سکتا اور تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی صاحب اختیار کا اختیار کام آنے والا نہیں ہے یا ایو الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم اے وہ لوگ اے انسانو اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو ہل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمانوں سے رزق دیتا ہو اور زمین سے لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فانا تؤفکون بس تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو اب اللہ کے رسول کو تسلی ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کو جھٹلائیں فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ تو یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا وَإِنَ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور تمام کاموں کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے مراد ہے کہ تمام کاموں کا انجام بالآخر اللہ کے حضور ہی پیش ہوگا اور وہاں معاملہ چکایا جائے گا یا ایھا الناس اے انسانوں ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اس کا شکار ہو کر کہیں اپنی اصل زندگی کی تیاری کو بھول نہ جانا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ اور وہ بہت بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے اصل میں شیطان انسان کے سامنے طرح طرح سے حملے کرتا ہے اور کبھی یوں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو ہی سامنے رکھ دیتا ہے اور یوں پٹیا پڑھاتا ہے کہ اللہ بڑا نقطہ نواز ہے اللہ بڑا رحیم بڑا کریم ہے وہ معاف کر دے گا کبھی جو ہے وہ انسان کے اعمال اس کو مزین کر کے اسی میں مشغول کر دیتا ہے کبھی جو ہے انسان کو ایسے راستوں پر لگا دیتا ہے کہ جن پر لگ جانے کے بعد انسان رائے حق کی طرف نہیں آ سکتا تو فرمایا کہ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ بہت بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے اس کے بعد مزید شیطان کے حوالے سے چوکندہ رہنے کی تلقین ان الشیطان لکم عدو بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو اور اسے چوکندے رہو انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعید جسے وہ تو اپنے گروہ کا دعوت دیتا ہے تاکہ وہ لوگ جہنم والے ہو جائیں دہکتی آگ والے ہو جائیں اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ شیطان تو جن لوگوں کو بلاتا ہوں وہ جہنم میں ڈال دے گا یعنی کہ جو اس کی پکار پر لبیک کہتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ چوکندے رہو شیطان دشمن ہے تم بھی اس کی دشمنی اختیار کرو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ذرائع ہیں نمبر ایک ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 36 میں اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے فاستعیذ باللہ تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نمبر دو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی ہمیں آخری دو صورتیں معوذتین جنہیں کہا جاتا ہے, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیے. جب بھی شرور محسوس ہو, کوئی شیطان کی طرف سے حملے محسوس ہو تو ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے. نمبر تین, ایک بڑی پیاری دعا قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ المؤمنون آیت نمبر 97 اور 98 میں, رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اے میرے رب, میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ شیاطین مجھ پر حملہ آور ہو, اس کے گروہ مجھ پر حملہ آور ہو, اور اس بات سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے قریب بھی آ جائے. نمبر چار, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت الخلاء جانے سے قبل ہمیں دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث, اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں نپاک جنات مردوں اور عورتوں سے, کہ وہاں وہ مقام ہے کہ وہ حملہ آور ہوتے ہیں. نمبر پانچ, جب لباس تبدیل کرے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے. اس کی برکت مفسرین محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ شیاطین اور انسان کے درمیان اللہ آڑ پیدا فرما دیتا اور وہ حملہ نہیں کر سکتے اس پر. یہ پانچ باتیں ہیں, تعوذ پڑھنا اعوذ باللہ, معوذتین کا اہتمام کرنا, سورہ مؤمنون آیت 97-98 اس کا اہتمام کرنا, بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا پڑھنا, اور لباس سے تبدیل کر رہے اتار رہے ہوں تو بسم اللہ پڑھنا. یہ ذرائع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے. تو فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو, یقینا شیطان تمہارا دشمن ہے, فاتخذوه عدوا, تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو. انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير, بے شک وہ تو اپنے گروہ کو بلاتا ہے, دعوت دیتا ہے تاکہ وہ دہکتی ہوئی آگ میں سے ہو جائیں, دہکتی ہوئی آگ والے ہو جائیں, جہنم میں چلے جائیں. الذين كفروا لهم عذاب شديد, جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے. والذين آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے, لهم مغفرة واجر كبير, ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے. اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر آئے گا. فرمایا کہ فمن زين له سوء عمله فراه حسنا, تو کیا وہ کہ جس کے لیے اس کے عمل کی برائی آراستہ کر کے دکھا دی گئی پھر اس نے اس کو عمدہ اور اچھا بھی سمجھا, اب آگے نتیجہ ہم پر چھوڑا گیا, ہم خود فیصلہ کرے, کیا وہ اس کے جیسا ہو سکتا ہے کہ جو نیک عمل کرنے والا ہے؟ ایک انسان برائی پر آ چکا اور اس کے اعمال شیطان نے اس کو مزین کر کے دکھا دی, جیسے آج کل ہے کہ شو بز اور یہ فیشن شوز اور بے حیائی اور یہ فلمیں اور یہ ڈرامے, بڑا لطف لوگ اس میں محسوس کرتے ہیں. یہی ہے کہ شیطان ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھا دیتا ہے. تو کیا یہ کہ وہ اپنے اس عمل کو عمدہ بھی سمجھ رہا ہے, اور دوسرا نتیجہ نکالنے کی ہم پر بات چھوڑ دی گئی, اور وہ کہ جو حق پر ہو راہ راست پر ہو, کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال کا جواب یہ کہ بالکل برابر نہیں ہو سکتے. آگے اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, اس پس اللہ پیشے جس کو چاہتا ہے گمراہ فرما دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ جملہ بھی قرآن کریم میں بار بار آتا ہے, اس کو ایک اور انداز سے بھی ترجمہ اس کا کیا جا سکتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ, تو بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے, مَن يَشَاءُ, جو چاہتا ہے کہ گمراہ ہو جائے. یہ من جو ہے کنجنکشن انگلش میں کہلاتا ہے کہ جو اللہ کی طرف بھی جا سکتا ہے بندے کی طرف سے. اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے, ایک ترجمہ. دوسرا, اللہ گمراہ اسے کرتا ہے جو چاہتا ہے کہ گمراہ ہو جائے. سورہ صف کی آیت نمبر پانچ, جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا فرما دیا. ویہدی ویشا, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. دوسرا ترجمہ, اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے. سورہ شورا آیت نمبر 13, یہدی الیہ من ینیب, اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حسرت کرتے ہوئے آپ کی جان نہ جاتی رہے. مراد ہے کہ آپ اتنے غمگین ہوتے تھے ان کے کفر کی وجہ سے اور اس وجہ سے یہ کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے کہ گویا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. تو اللہ تسلی دے رہے کہ ایسا نہ کیجیے, ان اللہ علیم بما یصنعون, بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ کے وہ کرتے ہیں. اللہ الذی ارسل الریاح, اور وہی اللہ جس نے بھیجا ہواؤں کو. فتثیر سحابا فسقناه الى بلد میت, پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہے, پھر اس کو یعنی بادل کو ہم مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں. فاحیینا به الارض بعد موتها, پھر ہم نے اس کے ذریعے سے زمین کو اس کا مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا. کذلک النشور, اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا ہوگا. اب یہ واٹر سائیکل جس کا میں ذکر عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے, کئی مرتبہ قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے. 1580 میں برنارڈ پیلس ایک سائنٹسٹ کا نام تھا, اس نے یہ تصور دیا کہ کس طرح یہ واٹر سائیکل کا سرکل مکمل ہوتا بارش برستی ہے. قرآن بار بار اس کی طرف اشارہ دیتا ہے, لیکن یہاں ذکر آیا کہ مردہ زمین کو اللہ زندہ فرماتا ہے اور اسی طرح جی اٹھنا ہوگا. یعنی جو اللہ بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے, وہی تمہیں دوبارہ زندگی بھی عطا فرمائے گا تاکہ تمہارا حساب کتاب لیا جا سکے. من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا، جو کوئی عزت چاہتا ہے تو تمام تر عزت اللہ ہی کے پاس، تو جس کو عزت چاہیے وہ اللہ سے جڑ جائے. قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں تم میں سے سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے، معزز وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل فرماتا ہے، لیکن اس کے عزت کا معیار کیا ہے؟ جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو. تو فرمایا کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا، جو کوئی بھی عزت چاہتا ہے تو عزت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے. اس کے بعد بڑی ایک اہم رہنمائی دی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی نظریے کے لیے جد و جہد کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح اہل ایمان کو سمجھائی جا رہی ہے بات کہ صرف عقیدہ کام آنے والی شے نہیں ہے، صرف ایمان قبول کر لینا کافی شے نہیں ہے، بلکہ اس میں جان اسی وقت پیدا ہوگی یا یہ ایمان اور عقیدہ فائدہ مند اسی وقت ثابت ہوگا جب اس کی ساتھ سپورٹ میں عمل بھی موجود ہو. اسی لیے قرآن بار بار ایمان اور عمل کا ذکر ساتھ ساتھ کرتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورہ البینہ میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورہ التین میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ الیہ یسعد الکلم الطیب، اللہ ہی کی طرف بلند ہوتا ہے، چڑھتا ہے پاکیزہ کلمہ، والعمل الصالح یرفعہ، اور عمدہ عمل اسے بلند کرتا ہے. اللہ کی طرف پاکیزہ کلمہ ہی جاتا ہے اور عمدہ عمل اسے بلند کرتا ہے. تو اللہ پاکیزہ بات کو قبول کرے گا یعنی ایمان کو، اور اس ایمان کو اوپر لے جانے والی شے یا اس کے ذریعے سے بندے کو ترقی دینے والی شے ہے وہ عمل صالح ہے جو اس کو بلند کرتا ہے. اسی اعتبار سے ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ صرف ایمان کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. اسی طرح اچھی بات بیان کرنا کافی نہیں بلکہ عمل بھی ہونا ضروری ہے. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 میں الفاظ، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، اس سے بڑھ کر بات اس کی اچھی ہوگی اسے اللہ کی طرف دعوت دی، بات تو بہت اچھی ہے، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیا نہیں، یہ بھی لازم. اسی طرح ہمارا دین صرف یہ نہیں چاہتا کہ اس کی باتیں بیان ہو جائے بلکہ یہ اپنی اقامت چاہتا ہے. سورہ مائدہ آیت 68، لست معنا شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل، تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل کو قائم کر کے نہ دکھا دو. یہ خطاب اہل کتاب سے تھا، اب ہم سے یہ ہوگا کہ ہم قرآن کو قائم کر کے دکھائیں. سورہ الشورى آیت نمبر 13، اقیم الدین، دین کو قائم کر کے دکھاؤ. تو انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی اسلام قبول کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے سپورٹ میں عمل کا ہونا ضروری، اچھی بات بیان کر دینا کافی نہیں بلکہ اس پر عمل ہونا بھی ضروری ہے، دین کی دعوت پہنچا دینا کافی نہیں بلکہ اس کی اقامت، اس کو قائم کرنا بھی ضروری ہے. اسی سے یہ بات سمجھ لیجیے کہ ہمارے معاشرے میں بعض افراد ایسے ہیں جو پڑے پکے ہوتے ہیں، یہ عقیدہ یہ عقیدہ یہ عقیدہ، بادل کو دیکھیں، لیکن وہ عقیدہ کس کام کا کہ جو عمل میں دکھائی نہ دے. بڑے توحید پرست ہیں، بڑے رسالت کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں، لیکن عمل میں کیا ہے؟ منافق کی نشانی ہے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے دکان گلوش پر اتر آئے. یہ بخاری مسلم کی احادیث تو کہاں ہے وہ توحید بھائی؟ توحید تو بندے کو نیک عمل کی طرف لے کے جائے گی، رسالت تو بندے کو عمل کی درستگی کی طرف لے کے جائے گی. یہ کیسے ایمان کے دعوے ہیں کہ جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت اور غالم گلوچ ہو رہا ہے؟ یہ کیسی توحید ہے کہ نظام سود کا چلے اور حرام سے بیٹھے ہوئے ہو اور فکر ہی کوئی نہ ہو؟ تو مجرد عقیدے کی درستگی کافی نہیں، عقیدہ ضروری ہے، عمل کی قبولیت کے لیے شرط لازم ایمان ہی ہے، نو ڈاؤٹ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم صرف عقیدہ اور ایمان کافی نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ عمل موجود نہ ہو. اللہ کی طرف پاکیزہ کلمہ بلند ہوتا ہے، اللہ کی طرف پاکیزہ کلمہ چڑھتا ہے، والعمل الصالح يرفعه، اور عمل صالح وہ اس کو بلند کرتا ہے. والذین يمكرون السيئات، اور جو لوگ بری چالے چلتے ہیں، لهم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ومکر اولئک هو یبور، اور ان لوگوں کی چال اکارت جائے گی. اللہ خلقکم من تراب، اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہارے جوڑے جوڑے بنا دیے، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم، نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، اور صرف عورت ہی نہیں، نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، جانوروں میں تو معاملہ ہے پروڈکشن کا، نہ کوئی حاملہ ہوتی ہے مادہ، اور نہ وہ جنم دیتی کسی شے کو، الا بعلم، مگر یہ کہ اللہ کے علم میں ہے، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب، اور کوئی بڑی عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں سے کچھ کمی کی جاتی ہے، مگر یہ کہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے. کوئی بڑی عمر پا جائے، کوئی چھوٹی عمر پا جائے، کسی ایج پر بھی ہو، اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ کی کتاب، اللہ کے علم قدیم یہ بات ہمیشہ سے موجود ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ پر آسان ہے. مزید اللہ کی نعمت اور قدرتوں کا بیان. وما یسوی البحران، اور دونوں دریا برابر نہیں. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ ایک شیریں ہے، پیاس بجھانے والا خوش ذائقہ ہے. وھذا ملح اجاج، اور یہ دوسرا کھاری اور کڑوا ہے. اس کے متعلق ہم ایک اور مقام پر پڑھ چکے ہیں کہ کئی مقامات ہیں دنیا کے جہاں یہ دونوں ساتھ ساتھ بھی بہتے ہیں اور ایک دوسرے پر غالب نہیں آتا. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم زیور نکالتے ہو جس کو تم پہنتے بھی ہو. اللہ یہ زیبائش کی چیزیں بھی دے رہا ہے، آرائش کی چیزیں بھی دے رہا ہے، اور کھانے کے لیے تازہ مچھلی کا گوشت بھی عطا کر رہا ہے. مزید نوٹ کیجیے، ایک تو دریا ہے، اس کا پانی میٹھا، مچھلی نکل رہی ہے جس کا گوشت عزیز ہے. ایک کھارا سمندر انتہائی کڑوا، اور اس میں سے مچھلی جو حاصل ہو رہی ہے اس کا گوشت انتہائی لذیذ اور میٹھا ہے. اللہ کی قدرت کی نشانیاں. وہ تغل فل کا فی مواخرا، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں. لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس اللہ کے فضل سے روزی تلاش کرو. ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزاری کرو. یولج اللیل فی النہار فیولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے. وسخر الشمس والقمر، اور اسے سورج و چاند کو مسخر فرما دیا. کل یجری لی اجل مسمى، ہر ایک مقرر وقت کے لیے چل رہے ہیں. ذالک اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گھٹلی پر موجود جھلی کے بھی مالک نہیں ہے. بڑی باریک بات اللہ نے کہی، کھجور اس کی گھٹلی اور اس پر جھلی، کتنی معمولی سی ہے، اس کے بھی مالک نہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے. ولو سمعوا، اور اگر وہ سن بھی لیں، بالفرض انبیاء کو پکارا گیا، اولیاء اللہ کو پکارا گیا، اگر وہ بالفرض سن بھی لیں، بس سجاب لکم، تو تمہاری بات کا جواب بھی نہیں دے سکتے. ویوم القیامتی یکفرون بشرککم، اور وہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے. بلا ینبئک مثل خبیر، اور اللہ تعالیٰ کی مانند تمہیں کوئی خبر دینے والا خبر نہیں دے گا. ایک ایک عمل تمہارا، ایک ایک قول تمہارے سامنے واضح کر دیا جائے گا. اس کے بعد تیسرا رکو شروع ہو رہا ہے، اس میں قیامت کا ذکر ہے، حق اور باطل کی اللہ نے مثال بیان فرمائی، اور عذاب کی وعید کا بھی ذکر ہے. فرمایا یا ایها الناس، اے انسانو، انتم الفقراء الى الله، تم اللہ کے محتاج ہو. والله الغنی الحمید، اور اللہ بے نیاز ہے، آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے. محتاج تم ہو، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، عبادت کرو گے، اپنے بھلے کو کرو گے. ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے، اور نئی تخلیق لے آئے، نئی مخلوق لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے. ولا تذر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ مضمون 6 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگر کوئی بوجھ اسے لدا ہوا، مراد ہے گناہگار، کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ نہیں اٹھائے گا چاہے وہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا چاہے جس کو وہ بلا رہا ہے اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یہ ہے اس دن کی ہولناکی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. سورہ عبس آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 37، انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی، اپنی ماں اور اپنے باپ، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے. ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہو جائے گی تو دوسری فکروں سے اس کو آزاد کر دے گی، کوئی کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا. تو فرمائے کہ بلا تذر وادر تو ادھر اخرا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، اور کوئی بوجھ سے لدا ہوا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اسے اٹھایا نہ جائے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواب اس کے خراب دار ہی ہو. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے. واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ومن تزکا، اور جس نے تزکیہ اختیار کیا. فانما یتزکا لنفسہ، تو وہ صرف اپنے ہی لیے پاک ہوا، اپنے ہی لیے اسے تزکیہ کیا. وإلى الله المصير، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، اور جو تزکیہ اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے ہی تزکیہ اختیار کرتا ہے. کوئی آج عمل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو اپنے بھلے کے لیے. وإلى الله المصير، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سرچنگ کوئسچن کے انداز میں بتا رہے ہیں کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے. جو حق پر ہے جو نہ حق پر ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، جس کے سامنے راستہ کلیئر ہے وہ اور جو بالکل اندھیروں میں ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. فرمایا کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، برابر نہیں اندھا اور آنکھوں والا، ولا الظلمات ولا النور، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور نہ ہی دھوپ، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور برابر نہیں زندہ اور مردہ. ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو سنانے والے نہیں جو قبروں میں ہیں. اب یہ بات قرآن بار بار بیان کرتا ہے، لوگ خامہ خواہ اس سے قبر میں مردے سنتے کہ نہیں سنتے، سنتے تو کیسے سنتے، نہیں سنا سکتے سنا سکتے، ان مباحث میں خامہ خواہ جاتے ہیں. کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ایک شخص مومن ہے، روحانی طور پر زندہ ہے، اس کو سنایا جائے گا وہ سن لے گا. ایک دوسرا ہے کافر ہے، ہیڈرمی پر آ چکا، اس کو لا سنایا جائے وہ نہیں سنے گا، یہ روحانی طور پر مر چکا ہے. سورہ اعراف آیت 179، لو قلوب لا يفقهون بها، ان کے دل یہ سمجھتے نہیں ہیں، لو اعین لا يبصرون بها، ان کی آنکھیں یہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان یہ سنتے نہیں ہیں. کیا مطلب ہے؟ یہ زندہ ہے، حیوانی سطح پر، روحانی سطح پر مر چکے ہیں. یہ جو باتیں قرآن بیان کرتا ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو کہ قبروں میں ہیں. لو خامہ کا اس میں مزید مباحث کھول دیتے ہیں، قبر کا عذاب اور عذاب قبر، اور سنتے کہ نہیں سنتے مردے. قرآن گفتگو کر رہا ہے روحانی طور پر، روحانی اعتبار سے مردوں کی، لوگ نہ جانے کن مسائل میں لے جاتے ہیں لوگوں کو. ان انت الا نذیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو خبردار کرنے والے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا بامقصد طور پر حق کے ساتھ، بشارت سنانے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت نہیں جس میں خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو. ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسولوں کو مبعوث فرمایا. وَيُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو جھٹلائیں تو یقیناً پچھلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا. جاءتهم رسلهم بالبينات، ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن دلائل یعنی نشانیوں کے ساتھ، وبالزبر وبالکتاب المنیر، اور صحیفوں اور روشن کتاب کے ساتھ اور روشن کتابوں کے ساتھ. ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، پھر جن لوگوں نے کفر کیا میں نے انہیں پکڑا، پھر دیکھو کیسی ہوئی میری پکڑ. اس کے بعد چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر بیان کیے گئے ہیں، نیک لوگوں کا حسین انجام اور بدکاروں کے برے انجام کو بیان کیا گیا ہے. فرمایا کہ الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا یعنی بارش، فأخرجنا به ثمرات مختلفا الوانه، پھر ہم نے اسے پھل نکالے ان کے رنگ مختلف ہیں. برسنے والا پانی ایک، زمین ایک، اور پیدا ہونے والی یہ فصل اور پھل طرح طرح. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها، اور پہاڑوں میں راستے ہیں سفید اور سرخ، اور ان کے رنگ مختلف ہیں. یہ بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، انہی میں سے اللہ نے تمہیں راستے بھی عطا فرما دیے. وغراب بسود، اور کچھ گہرے سیاہ رنگ کے ہیں، تو سرخ بھی ہیں، سفید بھی، اور گہرے سیاہ رنگ کے بھی ہیں. ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك، اور اسی طرح لوگوں میں اور جانوروں میں اور چوپایوں میں کہ ان کے رنگ بھی مختلف ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، ہر دو انسانوں کے چہرے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اسی طرح جانوروں کا معاملہ بھی ہے. فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، یقیناً اللہ سے تو اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں. ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، بہت بخش دینے والا ہے. یہاں علماء کا لفظ آیا ہے، اللہ سے وہی لوگ خشیت اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ جو کہ اس کے بندوں میں سے علماء ہیں. یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اصل علم کیا ہے. اصل علم یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی معرفت مل جائے اور اس کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے اور وہ اللہ کے سامنے جھک جائے، یہ ہے اصل علم. تو ہر وہ علم جو اللہ کی معرفت اور اس کی خشیت کی طرف لے کر نہ جائے، وہ بھی گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، اور وہ علم کہ جو اللہ کی معرفت کی طرف بندے کو لے جائے، اللہ کی خشیت کی طرف بندے کو لے جائے، وہ دراصل حقیقی علم ہے. اس اعتبار سے علماء دراصل وہ ہیں کہ جن کے پاس اللہ کی خشیت ہو، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو. اسی طرح علماء حق، ان کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ ان میں اللہ کی خشیت ہے کہ نہیں، وہ دنیا کے طالب ہیں کہ آخرت کے طالب ہیں، وہ بندوں سے کچھ چاہتے ہیں کہ اللہ سے کچھ چاہتے ہیں. تو جن میں یہ ہوگا کہ جو اللہ کے بجائے بندوں سے کچھ چاہتے ہیں، وہ علماء سو، اصل میں علماء سو لفظ ہے، ہم عام طور پر علماء سو کہتے ہیں اس کو، تو علماء سو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے پہ دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے، دولت محبوب بن جاتی ہے اور دنیا کے لوگوں کی واہ واہ ان کو مقصود ہو جاتی ہے. جبکہ اہل حق کون ہوں گے، علماء حق کون ہوں گے؟ من عباد العلماء یخشى اللہ من عباده العلماء، جو اللہ کی خشیت اختیار کرنے والے ہوں گے. تو یہ اصل علم ہے کہ جو اللہ کی طرف بندے کو لے جائے، یہ سارا غور و فکر اس کا حاصل کیا ہونا چاہیے، اللہ کی معرفت میں اضافہ ہو جائے. اگر یہ نہیں ہو رہا تو یہ گمراہی ہے، علم نہیں ہو سکتا. یہ ان اللہ عزیز الغفور، بے شک اللہ تعالی زبردست ہے، بہت بخشنے والا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے ظاہری طور پر پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارتا لم تبور، وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ختم ہونے والے نہیں ہے. اللہم رب اجعلنا منہم، اللہ ان بندوں میں شامل فرما. قرآن کی تلاوت اصل میں کیا ہے؟ تلاوت کے معنی پیچھے پیچھے آنا. سورہ شمس کی آیت نمبر 2، والقمر اذا تلاها، اور سورج کی قسم جبکہ وہ سورج کے چاند کی قسم جبکہ وہ سورج کے پیچھے پیچھے ہے، یہ اصل تلاوت ہے. تو تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، پھر اس اللہ نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہے جو ختم ہونے والی نہیں. میں اس کہہ رہا تھا کہ تلاوت کے اصل معنی پیچھے پیچھے آنے کے. قرآن یہ چاہتے ہیں کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، فالو کیا جائے اس کی تعلیمات پر. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ انہیں ان کے اجر عطا فرمائے پورے پورے، اور انہیں اور زیادہ عطا فرمائے اپنے فضل سے. اجر دیا جاتا ہے طے شدہ، جس کو ہم کہتے ہیں مزدوری کے حساب سے، 250 روپے طے کیے مزدور کے، 250 روپے اس کو دے دیے ہم نے مزدوری کرنے کے بعد. فضل کیا ہے؟ اگر آپ نے اس کو 300-350 روپے دے دیے، تو اجر حساب سے اور فضل یہ عنایت ہے اللہ کی طرف سے. اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک وہ بہت بخشنے والا، قدر دانی فرمانے والا. شکر بندے کے لیے آئے تو شکر ادا کرنا، اللہ کی نعمتوں کا احساس کرنا اور جھک جانا اس کے سامنے، اور اللہ کے لیے شکر کا لفظ آئے، شکر کا لفظ آئے تو معنی اللہ قدردانی فرماتا ہے بندے کی شکر گزاری اور عبادت کی روش کی. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور وہ جو ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے وہی ہے حق، اس کی تصدیق کرنے والی کی جو ان کے پاس ہے. اِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب خبر رکھنے والا ہے ان کی، اور خوب انہیں دیکھنے والا ہے. ثُمَّ أَوْرَثْنَا کتاب الذین صفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنایا. یہ چنا جانا کس کام کے لیے؟ ایک مقصد کے لیے. پہلے اللہ رسولوں کو چنتا رہا، سورہ الحج کی آیت نمبر 75 میں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ رسولوں کو چنتا رہا فرشتوں میں سے بھی پیغام پہنچانے کے لیے اور انسانوں میں سے. اب نبوت ختم ہو گئی، اب ہمیں اللہ نے مقرر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. سورہ حج کی آیت 78 آخری آیت، ہوجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا کہے کے لیے، گواہی دینے کے لیے. سورہ حج کی آخری آیت میں بھی الفاظ، اور سورہ البقرہ آیت 143 میں بھی، اب انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا تمہاری ذمہ داری. پچھلے لوگوں کا ذکر کر کے اللہ تعالی ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین صفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنایا. اب اس میں تین گروہ ہو جاتے ہیں. فمنہم ظالم لنفسہ، بس ان میں سے کوئی ہے کہ جو اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، بالکل کتاب کو فراموش کر دیا اس میں. نمبر 2، ومنہم مقتصد، ان میں کچھ درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہیں، کتاب کے کچھ قریب بھی ہیں، کتاب سے کچھ دور بھی ہیں، درمیان درمیان کی کیفیت. نمبر 3، ومنہم سوابقون بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں سے کچھ ہے کہ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے سب سے بڑا فضل، یہ سبقت کر جائیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ان سبقت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما. آج بھی دین مغلوب ہے، آج اللہ کی کتاب کو تھامنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہے، آج دنیا کی ہر فیلڈ میں سیچوریشن ہے، لیکن اللہ کی کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ اس کے لیے وقت نکالنے کو تیار نہیں. آج جو آگے بڑھے گا اس کا اجر و ثواب دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. یہ تفسیر سورہ الحدید میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جو دین کی مغلوبیت کے دور میں اس کو تھامے اور اس کے لیے محنت اور جدوجہد کرے، ان کا اجر و ثواب، ان کا رتبہ اور مقام بعد میں جو آئیں گے ان سے بڑھ کر ہوگا. اللہ ہمیں ان سبقت کرنے والوں میں شامل فرمائے، اپنی کتاب کے لیے ہمیں اپنے اوقات فارغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سبقت والے اوپر ہیں. فرمائے کہ ذالک هو الفضل الفضل الکبیر، یہی بڑا فضل ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات. یدخلونہا، اس میں وہ داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، ان میں کنگنوں کے دیور پہنائے جائیں گے سونے اور موتی کے، ولباس فیھا حریر، اور ان میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اب یہ کنگن کی بات سمجھ میں ہمیں شاید نہ آئے، زمانے میں گزشتہ زمانوں میں بادشاہوں کی یہ علامت ہوتی تھی، وہ لدے ہوتے تھے کنگنوں سے۔ تو یہ ایک لینگویج ہے جو قرآن نے استعمال کی شان و شوکت کے اظہار کے لیے، جو تاریخ انسانی میں رہی ہے، گویا کہ اللہ شان و شوکت کا معاملہ ان کے ساتھ فرمائیں گے اور ان کو زیور پہنائے جائیں گے۔ جیسے کہ میں ایک مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اولمپکس کے اندر کسی کو میڈل ملے خود ہی پہن لے تو یہ تو اکرام نہ ہوا نا، بلکہ پہنائے جائیں گے سونے اور موتی کے، اور ریشم کا لباس ان کا ہوگا۔ اس کے مطابق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سونا اور یہ ریشم یہ دنیا میں کفار کے لیے ہے، یعنی مردوں کے اعتبار سے، اور میری امت کی مردوں پر یہ حرام ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہے، آج تھوڑی سی آزمائش ہے پھر وہاں یہی کچھ دیا جائے گا۔ فقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وہ یہ کہیں گے کہ تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور فرما دیا، ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا بہت بخشنے والا اور قدردانی فرمانے والا ہے۔ الذی احلنا دار المقامت من فضلی، وہ جس نے ہمیشہ ہمیش رہنے کے گھر میں ہمیں اتارا اپنے فضل سے، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ اس میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی اس میں کوئی تھکاوٹ ہمیں چھوئے گی۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اے اللہ محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرما، ہمیں قرآن کے حوالے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما اور ان نعمتوں کے باغات میں ہمیں داخل فرما۔ اس کے برعکس جو دوسرا طرز عمل کرنے والے ہیں، طرز عمل اختیار کرنے والے کفار ہیں، ان کا انجام والذین کفروا لہم نار جہنم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضى علیہم فیموتوا، ان پر موت نہ آئے گی، موت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ان سے عذاب میں سے کچھ ہلکا کیا جائے گا۔ یہ جو فرمایا کہ موت نہیں آئے گی، سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 13 میں، ثم لا یموتوا فیہا ولا یحیا، نہ وہاں وہ زندہ ہوں گے نہ مردہ ہوں گے۔ اور بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے کہ موت کو بھی ایک مینڈھے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا اور پھر کسی پر موت نہیں آئے گی۔ اہل جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور جہنم میں جو خلود جن کے لیے کفار، وہ جہنم کا عذاب ہمیشہ بھگتیں گے۔ ہاں اہل ایمان کا ایکسیپشن ہے کہ وہ اپنی سزا بھگت کر آ جائیں گے، یہ بتانا ضروری ہے تاکہ ذہن کلیئر رہے، ورنہ یہ سوچ کر کے سزا مل جائے گی اس کے بعد نکل جائیں گے، اس کی بنیاد پر کوئی گناہ کرنا شروع کر دے بہت بڑی جرات کی بات ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ دنیا کی ماچس کی تیری چند سیکنڈ برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی ہولناک آگ یہ کہنا کہ صاحب اپنے عذاب کو بھگت کے پھر نکل جائیں گے وہاں سے، بہت بڑی جرات کی بات ہے، اللہ معاف فرمائے محفوظ فرمائے اس سے۔ لا یقضى علیہم، ان پر قضا نہیں آئے گی، یعنی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، فیموتوا کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ اس سے عذاب ہلکا کیا جائے گا کچھ بھی جہنم کا، کذلک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم ناشکرے کو سزا دیتے ہیں، وہم یصرخون فیہا، اور وہ دوزخ کے اندر چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال کہ ہم نیک عمل کریں اس کے برعکس کے جو کہ ہم کیا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کا تبصرہ، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی تھی کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، یعنی کہ جس کسی کو بھی نصیحت حاصل کرنی ہوتی تو وہ کر لیتا، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آ گیا، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو بدا چکھو عذاب کا، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ وہاں کی حسرت ہے یہ، وہاں کا یہ مانگنا اللہ موقع دے دے، کوئی فائدہ نہیں، مہلت دنیا میں ہے۔ اور یہ جو بات آئی کہ تمہیں اتنی عمر دی گئی تھی کہ جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر لیتا، تمہاری قوم کے لوگ تھے، تمہارے معاشرے کے لوگ تھے، اہل ایمان بنے کہ نہیں، انہوں نے جنت حاصل کر لی کہ نہیں، وہی تم پر اتمام حجت ہے، اتنی عمر دے دی گئی تھی، مہلت دی گئی تھی، فائدہ نہیں اٹھایا، یہاں عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے، فما للظالمین من نصیر، اور ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اس کے بعد پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں شرک کی نفی کی گئی ہے اور منکرین کی ہٹدرمی کا بیان ہے اور ان کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، انہ عالم بذات الصدور، بے شک وہ ان کے سینوں کے رازوں سے باخبر ہے، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی اللہ ہے جسے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، تصرف اور اختیار دے دیا، یہاں تصرف کا اختیار دے دیا، مالک وہ ہے، امین تم ہو، تمہیں کسٹوڈین بنا کے خلیفہ بنا کر بھیجا، فمن کفر فعلیہ کفرہ، تو جس نے کفر کی روش اختیار کی اس کا وبال اسی پر ہوگا، ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کے حق میں ان کے رب کے نزدیک ان کا کفر غضب کے سوا کچھ نہیں بڑھاتا. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا, اور کافروں کا کفر خسارے کے سوا ان کے لیے کچھ بھی بڑھاتا نہیں ہے. قل, اے نبی فرما دیجئے, ارائیتکم شرکاؤکم الذین تدعون من دون اللہ, کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ارونی, مجھے دکھاؤ, ماذا خلقوا من الارض, انہوں نے کیا پیدا کیا زمین سے, ام لہ شرک فی السماوات, یا آسمانوں میں ان کا کچھ شرک, کیا آسمانوں میں ان کا کچھ شرکت کا معاملہ ہے, ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من, یا ہم نے کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ اس کی بنیاد پر کسی دلیل پر ہو, بل یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا, بلکہ ظالم ایک دوسرے سے وعدہ نہیں کرتے دھوکے کے سوا کچھ بھی. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, بے شک اللہ نے تھام رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ ہل نہ جائے اپنے مقامات سے, ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعدی, اور اگر یہ آسمان زمین اپنی جگہ سے ٹل جائیں تو کون ہے ان میں سے جو تھامے اس کے بعد ان کو, انہ کان حلیم الغفورا, بے شک وہ اللہ بہت حلیم ہے, بردبار ہے, معاف فرماتا ہے, ڈھیل دیتا ہے, غفورا بہت بخشنے والا ہے. واقسم بلا جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر لیکونن احدی من احدی الامم, اور انہوں نے اللہ کی بڑی سخت قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آ جائے تو وہ ضرور زیادہ ہدایت پانے والے ہوں گے ہر امت سے بڑھ کر, یہ ان کے دعوے تھے. فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا, جب ان کے پاس خبردار کرنے والے آ گئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان میں نفرت کے سوا اور کسی شے میں اضافہ نہ ہوا. استکبارا فی الارض و مکر السیئ, دنیا میں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے سبب اور بری چال چلنے کے سبب, مراد یہ کہ ان کی اس نفرت میں اضافہ کیوں ہوا, تکبر کی وجہ سے اور بری چالیں چلنے کی وجہ سے. بلا یحیق المکر السیئ الا اہلہ, اور بری چال چلنے کا وبال صرف اسی کے کرنے والے پر پڑتا ہے. فہل ینظرون الا سنۃ الاولین, تو کیا وہ پہلو ہی کی روش کا انتظار کر رہے ہیں, مراد یہ کہ جس طرح پہلو نے جھٹلایا اور عذاب میں مبتلا ہوئے, کیا یہ بھی اسی روش کا انتظار کر رہے ہیں؟ فلن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا, اور تم اللہ کے قانون میں اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. ولن تجد لسنۃ اللہ تحویلا, اور تم اللہ تعالیٰ کے قانون میں اللہ تعالیٰ کے دستور میں کوئی تغیر نہیں پاؤ گے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کیا وہ دنیا میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا, وکانوا اشد منہم قوہ, اور وہ قوت میں ان سے زیادہ تھے, عمر بھی زیادہ, قوت بھی زیادہ, تعداد بھی زیادہ, مال و اسباب بھی زیادہ, دیکھتے نہیں ان کا انجام کیا ہوا. وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض, اور اللہ ایسا نہیں کہ کوئی شے آسمانوں میں اس کو عاجز کر دے اور نہ ہی زمین میں. انہ کان علیما قدیرا, بے شک وہ خوب علم رکھنے والا قدرت والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ, اور اگر اللہ لوگوں کے اعمال کے سبب پکڑ لے, مراد ہر جرم پر پکڑ لے, تو وہ زمین پر کوئی بھی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑے. وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, لیکن وہ انہیں ایک مدت متعین تک ڈھیل دیتا ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ انسانوں کے ہر گناہ پر نہیں پکڑتا, مہلت دیتا اللہ تعالیٰ, شاید پلٹ کے لوگ آ جائیں اور اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, تو جب آ جائے گی ان کی مدت یعنی مقررہ مدت, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا, تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اس کے بعد سورہ یاسین آ رہی ہے, مکی سورت ہے جس میں 5 رکوع اور 83 آیات ہیں. سورہ یاسین کو ایک حدیث مبارکہ میں قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے, وہ کہ بعض محدثین کے نزدیک یہ حدیث ضعیف بھی ہے, لیکن محدثین نے یہ اصول بتایا کہ فضائل کے معاملات میں یہ وہ باتیں جو قرآن اور صحیح احادیث میں آ گئی ان کی تفسیر کے معاملات میں ضعیف احادیث قبول کی جا سکتی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں اس کو قرآن کا دل بھی کہا گیا ہے, اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ترغیب دلائی گئی ہے کہ اپنے مردوں کے سامنے, مراد ہے کہ جب میت کا کسی کے انتقال کا وقت قریب آئے تو سورہ یاسین سنانی چاہیے, لیکن یہ برکت کے لیے نہیں ہے فقط, بلکہ اس میں ہماری ایمانیات کا بیان بڑی جامعیت کے ساتھ آیا ہے, ابھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ, تو گویا کہ اس کو ایمان کی یاد دہانی کرائی جائے. اور غالی بات ہے ہمارے تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارا بھی نہیں جانتے, اس کا ترجمہ بھی سنایا جائے تو یہ عمدہ بات ہوگی, یہ مقصود ہے اس میں. سورہ یاسین میں 5 رکوع ہیں, بڑی عمدہ ترتیب ہے. پہلے 2 رکوع رسالت کے حوالے سے, تیسرا رکوع توحید کے حوالے سے, اور آخری 2 رکوع یہ آخرت کے حوالے سے, قیامت کے حوالے سے. تو گویا یاسین کا بھی دل وہ توحید ہے, اور تیسرا رکوع بالکل درمیان میں ہے, وہ بھی توحید پر مبنی. اس میں ہم دیکھیں گے جو ہمارے 3 بنیادی عقائد, جیسے کہ میں عرض کیا تو رسالت 2 رکوع میں, پھر توحید 1 رکوع میں, اور آخرت 2 رکوع میں, بڑی جامعیت کے ساتھ آئے. اور دل کی کیفیت ہے کہ وہ بدلتا رہتا ہے, پمپنگ بار بار ہوتی رہتی ہے, تو ہم دیکھیں گے مضامین گویا تیزی کے ساتھ چینج ہو رہے ہیں اس سورہ مبارکہ میں. اور واقعی کوئی بہت عمدہ قرات کرنے والا تلاوت کرنے والا ہو تو بڑی تیز ردم جو ہے اس سورہ مبارکہ میں ہمیں محسوس بھی ہوتی ہے. پہلے رکوع میں انشاءاللہ جیسے عرض کیا گیا کہ رسالت کے حوالے سے گفتگو ہے اور مشرکین جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے تھے ان کو بھی تنبیہ کی گئی ہے. فرمایا یاسین, یہ حروف مقطعات میں سے, گفتگو سورہ البقرہ کے آغاز میں ہو چکی تھی. والقرآن الحکیم, قسم ہے حکمت والے قرآن کی. انک لمن المرسلین, بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں. یہاں قسم کس بات پر کھائی گئی؟ آپ کی رسالت پر. آگے جو مکی صورتیں آئیں گی کئی ایک میں قسمیں کھائی گئی ہیں اور ذکر نہیں کیا گیا کہ قسم کس بات پر کھائی گئی. یہ انڈرسٹینڈ ہوگا اس صورت کی روشنی میں کہ جہاں جہاں آگے قسمیں کھائی گئیں تو وہ قسم مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کھائی گئی. انک لمن المرسلین, بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم, سیدھے راستے پر. تنزیل العزیز الرحیم, یہ قرآن نازل کیا گیا ہے غالب مہربان ہستی یعنی اللہ کا. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ, تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں کہ جن کے باپ دادا خبردار نہیں کیے گئے بس وہ غافل ہیں. وہ اشارہ کہ اسماعیل علیہ السلام کے 2500 برس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, اس درمیانی عرصے میں ان کے پاس کوئی رسول کتاب نہیں آئے تو ان کو خبردار کیجیے. لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون, یقینا ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے, مراد ہے کہ اللہ کے عذاب کا فیصلہ, بس وہ ایمان نہیں لائیں گے. مراد کیا ہے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا, اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ان کو قبول کی توفیق نہیں دے گا اور عذاب ان کے لیے مقرر کر دیا جائے گا. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا, بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں ڈالے ہوئے ہیں طوق. فہی الى الاذقان فهم مقمحون, پھر وہ تھوڑی تک اڑ گئے ہیں تو ان کے سر اوپر کی طرف الٹ گئے ہیں. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے, توک اگر آدمی کے گلے میں آ جائے کوئی تو اس گردن اکڑ جاتی اس کی. یہ اشارہ ان کے تکبر کی طرف ہے. ایک طریقے کے باپ دادا جو کر رہے تھے وہی ہم کریں گے, اس بات کی اکڑ تھی اور یہ بھی اکڑ کہ ہم بالکل صحیح ہیں. اس اکڑ کی طرف اشارہ ہے کہ توک ان کے گلوں میں ہے, تھوڑیوں تک وہ آ گئے ہیں اور ان کے سر اوپر کی طرف الٹ گئے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا, اور ہم نے ان کے سامنے بھی دیوار کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے بھی دیوار. فَأَغْشَيْنَاهُمْ, پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, بس وہ دیکھتے نہیں ہیں. دیوار سے مراد ایک یہ گئی ہے, پیچھے دیوار سے مراد تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے, گزشتہ اقوام کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے, یہ عبرت حاصل نہیں کرتے. سامنے سے دیوار سے مراد اللہ کی معرفت کی نشانیاں کائنات میں بھی موجود ہیں, آیات آفاقی اللہ کی نشانیاں ان کے اپنے جانوں میں موجود ہیں, آیات انفسی, یہ سب کچھ سامنے موجود ہونے کے باوجود یہ غور و فکر نہیں کرتے, ہدایت حاصل نہیں کرتے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ, پس ہم نے انہیں ڈھانپ دیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, پس وہ دیکھتے نہیں. وَسَلَامٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں برابر ہے, خواب انہیں خبردار کریں یا نہ کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے. ان کے حق میں برابر ہے, کیوں؟ سورہ البقرہ کے بالکل شروع میں آیت نمبر 7 میں ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر, اور مہر کب لگتی ہے کہ بندہ جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیتا ہے. تو یہ تو ایمان نہیں لائیں گے, ان کے لیے برابر ہے, ان کو تو کوئی نصیحت فائدہ نہیں دے گی. لیکن ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا کام جاری رکھا. کیوں؟ میرا کام ہے دعوت دینا, میرا کام ہے پہنچانا, میرا جل اللہ کے محفوظ. یہی ایک دائی کو سمجھنا چاہیے کہ منوانا ہماری ذمہ داری نہیں کسی سے, پہنچانا سمجھا دینا ہماری ذمہ داری ہے. ہمارا ثواب انشاءاللہ اللہ کے پاس محفوظ ہوگا, کوئی نہیں مانتا تو اس کا نقصان اسی پر ہوگا. اب لم تنذرہم لا یؤمنون, تو وہ آپ انہیں خبردار کرے نہ کرے وہ ایمان نہیں لائیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب, آپ تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں کہ جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے غیب میں رہتے ہوئے خشیت اختیار کرے. فبشر بمغفرت واجر کریم, پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو, ایسے شخص کو بخشش اور عمدہ اجر کی خوشخبری سنا دیجیے. اب دعوت جاری رکھیے, کیوں؟ اسی معاشرے میں وہ لوگ مل جائیں گے جو انہی میں سے تو ہیں لیکن وہ حق قبول کریں گے, جو رحمان کی خشیت اختیار کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے. تو دعوت کا کام جاری رہنا چاہیے. اسی معاشرے میں سے ابو بکر بھی مل گئے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق بھی ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دیگر صحابہ کرام بھی ملے. تو دعوت کا کام جاری رکھیے, جو ہٹ دھرمی پر آ گئے ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن جن کے دل میں خشیت ہوگی وہ قبول کر لیں گے. اس لیے بھی دعوت کا کام ہمیں جاری رہنا چاہیے. فبشر بما غفرت لكم واجر کریم, پس اسے بخشش کی اور عمدہ اجر کی خوشخبری سنا دیجیے. انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم, بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم جو کچھ ہم لکھتے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے اعمال بھیجے. وآثارهم, اور جو کچھ ان کے اثرات پیچھے ہیں. دو باتیں ہیں, جو کچھ لوگ کر رہے ہیں ہم لکھ رہے ہیں اس کو. یہ کرام القادمین سورہ انفطار آیت نمبر 13 اور 14, یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو کرامن کاتبین جانتے ہیں، پھر اعمال نامہ سے تیار ہو رہا ہے. تو ایک انسان نے جو اعمال کر لیے وہ لکھے جا چکے اور لکھے جا رہے ہیں، ایک ان اعمال کے پیچھے اثرات تو انسان چھوڑ کر جاتا ہے نا. جیسے حدیث مبارکہ مسلم شریف میں انسان کے مرنے کے ساتھ اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، ثواب ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے. نمبر ایک علم، جس سے دوسروں کو نفع پہنچے. نمبر دو صدقہ جاریہ، جس سے لوگوں کو بعد میں جو ہے استفادے کا موقع ملے. نمبر تین نیک اولاد، جو اس کے پیچھے اس کے لیے دعا کرے. تو یہ تینوں کام پیچھے اس کے اثرات رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح یاد رکھیے حدیث مبارکہ ہے، جسے اچھی بات کو ترغیب دینا لوگ عمل کریں گے، مرنے کے بعد اس کو ثواب ملے گا. یہ ہے صدقہ جاریہ. ایک ہوتا ہے ثواب جاریہ، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. ایک ہوتا ہے عذاب جاریہ. جیسے ثواب ہے جاریہ، صدقہ جاریہ، ایک ہی بات. ایک ہے عذاب جاریہ، حدیث میں الفاظ، جس نے کسی بری بات کو ترویج دی، پیچھے لوگوں نے عمل کیا، جب تک لوگ عمل کریں گے اس کے کھاتے میں جاتا رہے گا. بخاری کی حدیث ہے، پہلا قتل قابیل نے کیا تھا حابیل کا، بعد میں جتنے قتل لاحق ہوں گے قابیل کے کھاتے میں بھی جائیں گے. یہ ہے آتارہم. تو جو کر رہے ہیں معاملہ وہیں تک نہیں ہے، پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے. اچھی بات ہے ثواب ملتا رہے گا، پازیٹیولی سوچنا چاہیے انسان کو. اور بری بات ہے گناہ لکھا جائے گا کھاتے کے اندر. تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم سے معاشرے میں خیر پھیل رہا ہے شر پھیل رہا ہے. اللہ ہمیں اہل حق میں شامل فرمائے اور خود خیر پر کارمند رہنے اور دوسروں کو خیر کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، اور ہر شے کو ہم نے کھلی کتاب میں، واضح کتاب میں شمار کر رکھا ہے. مراد لی گئی لوح محفوظ یا اللہ کا علم قدیم. اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، رسالت کا یہ موضوع جاری ہے. ایک بستی کا ذکر قرآن نے کیا جہاں تین رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، بستی والوں نے نافرمانی کی، وہ ہلاک کر دیے گئے. فرمایا کہ وضرب لهم مثلا اصحاب القریہ، اور ان کے لیے بستی والوں کا قصہ بیان کیجئے. اذ جاء اهل المرسلون، جب کہ ان کے پاس رسول آئے. اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے. فکذبوہما، تو لوگوں نے ان دو رسولوں کو جھٹلایا. فعددنا بثالث، تو ہم نے تیسرے سے ان کو تقویت دی. فقالوا انا الیکم مرسلون، تو انہوں نے ان سے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، لوگ بولے تم تو محض ہماری طرح کے آدمی ہو. وما انزل الرحمن من شيء، اور رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. ان انتم الا تكذبون، مگر تم تو محض جھوٹ بولتے ہو. معاذ اللہ. قالوا ربنا يعلم، انہوں نے کہا کہ ہمارا خوب جانتا ہے. انا الیکم لمرسلون، کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے تو نہیں ہے کچھ بھی مگر پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا. یہ الفاظ عام طور پر مدرسین مقررین حضرات بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن وما علینا الا البلاغ کا تو ٹھیک ہے. یہ کہنا وما علینا الا البلاغ المبین، یہ رسولوں کے الفاظ. بندے جو کہ غیر امتی ہیں وہ اس لیول کی دعوت نہیں دے سکتے جو رسولوں کا معاملہ ہے. تو اتنا تو ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ ہمارے ذمے پہنچا دینا ہے. بلاغ المبین یہ رسولوں کے الفاظ تھے، یہ انہی کے لیے خاص سمجھنے چاہیے. ہمیں الا البلاغ کا یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین، رسول نے کہا کہ ہمارے ذمے تو پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہے. اب لوگوں نے کہا قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو تم لوگوں کو نامبارک پایا ہے، رسولوں کو کہہ رہے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ رسولوں کی دعوت آتی ہے، کچھ تو قبول کرتے ہیں، اکثر جھٹلاتے ہیں، تو کچھ تفریق تو ہوتی ہے. یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، باپ بیٹے سے جدا ہوا، بھائی بھائی سے جدا ہوا، تو حق آنے سے تفریق ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تو جھلائی ڈالنے والی چیزیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں رسولوں کو تم تو بڑے نامبارک قسم کے لوگ ہو. لغوی ترجمہ صحیح تر تو ہوگا منحوس، معاذ اللہ، لیکن احتیاطی ترجمہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے. قالوا انا تطیرنا بكم، وہ لوگ کہنے لگے ہم تو تمہیں نامبارک دیکھتے ہیں. لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب الیم، اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی. قالوا، رسول نے جواب دیا، قائلکم معکم، تمہاری شامت اعمال تمہاری ساتھ ہے. این ذکرتم، کیا تم اس بات کو نامبارک سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھ جانے والے، گزر جانے والے لوگ ہو. اب یہ رسولوں پر ایک شخص ایمان لے آیا تھا، بندہ مومن، اس کا ذکر آ رہا ہے، وہ قوم کو سمجھانے کے لیے آ رہا ہے. وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، اور شہر کے دور کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے کہا کہ میری قوم تم رسولوں کی پیروی کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، پیروی کرو ان کی کہ جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. دو کوالٹیز اہل حق کی، خاص طور پر رسولوں کے ذمن میں، یہ بے لوس بات کر رہے ہیں، کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، تم سے اجر نہیں مانگتے، نمبر ایک سنسیئر ہے، نمبر دو مہتد ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ان کے کردار بہت عمدہ ہے. تو ان کا قول بھی بہت عمدہ، ان کا کردار بھی بہت عمدہ، اور سنسیئرٹی بھی ان میں ہے، ان کی بات قبول کر لو. اب یہ بندہ مومن اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھا رہا ہے، وما لی لا اعبد الذی فطرنی، اور مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں، یعنی اللہ کی، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا. دیکھیں یہ تو عبادت کر ہی رہا تھا، اس لیے کہ تم عبادت کیوں نہیں کرتے. یہ سمجھانے کا بڑا پیارا انداز ہے. ہمیں کیا ہوا، کیونکہ یو ایٹیٹیوڈ جو ہے کمیونیکیشن اسکلس کے اندر نیگیٹو استعمال کرنا بڑے خطرناک ہوتا ہے امپیکٹ کے اعتبار سے. وما لی لا اعبد الذی فطرنی، مجھے کیا ہوا کہ میں عبادت نہ کروں سستی کی جس سے مجھے پیدا فرمایا. یعنی جو خالق ہے وہی اس لائق ہے، اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تمہارا رب بھی وہی ہے، میرا بھی وہی ہے، ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو سوچ تو صحیح، اتخذ من دونی آلیہ، کہ میں اس کے سوا معبود بنا لوں. اِن یُرِیدنی الرحمن بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَیْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان جھوٹے معبودوں کی سفارش میرے کام نہ آئے کچھ بھی، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکے. اِنِّي اِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اس وقت میں کھلی گمراہی میں ہوں گا. اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا، پس تم میری سنو. حالانکہ اس کا رب بھی وہی ہے جو ان کا ہے، لیکن دعوت کا بڑا پیارا انداز. اب پوزیٹیولی بات آ رہی ہے، تو اس میں یو ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ نہیں. بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب پر، فاسمعون، پس تم میری سنو. قیل ادخل الجنہ، کہہ دیا گیا تو جنت میں داخل ہو جا. یہ اس کی حق پر اپنی بات قوم سے برداشت نہ ہوئی. الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو شہید کر دیا گیا، اور شہید کے لیے برزخ کا معاملہ نہیں ہے، دین اینڈ دیئر اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ بڑے بڑے پرندے، سبز پرندے، قندیلوں کی مانند، اور ان میں شہداء کی روحیں جو ہیں وہ جنت پہ سیر کرتی ہیں اور کھاتی پیتی بھی ہیں. یا اشارہ ہوا قیل ادخل الجنہ، کہہ دیا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے بذات احادیث میں، یہ شہید کے لیے برزخ کا معاملہ نہیں. قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش میری قوم اس بات کو جان لیتی. بما غفر لی ربی، کہ مجھے بخش دیا میرے رب نے. وجعلنی من المکرمین، اور اس نے مجھے اپنے نوازے ہوئے بندوں میں شامل فرما دیا. یہ دو اعتبارات، ایک اس میں یہ سمجھ لیں کہ ممکن ہے کہ اس کے گھر والے پیچھے روتے ہوں، تو ان کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کاش ان کو سمجھ میں آ جائے کہ کتنا عظیم رتبہ اللہ نے مجھے جنت میں عطا فرمایا، نمبر ایک. نمبر دو، اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی دوستیاں، ان کی چاہتیں جو ایمان کے مطابق ہوتی ہیں، وہ لائف ٹائم ہوتی ہیں، وہ دنیا تک محدود نہیں رہتی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ دنیا میں بھی لوگوں کا خیر خواہ تھا، اور وہاں پہنچ کر بھی لوگوں کا خیر خواہ ہے. وہاں بھی چاہ رہا ہے کہ کاش میری قوم کو میرا یہ مقام معلوم ہو جائے، تو وہ بھی رسولوں کی دعوت کو قبول کر لے اور حق کی طرف آ جائے. تو نیک آدمی، متقی اور ایمان والے لوگوں کی دوستی کا معاملہ، تعلقات کا معاملہ یہ کہ وہ یہاں بھی کام آئیں گے، وہاں بھی کام آئیں گے. اس کی مثال قرآن کریم میں ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 اور سورہ الطور کی آیت نمبر 21. تقوی اور ایمان والے رشتے وہاں بھی کام آئیں گے. اللہ ہمیں متقی اور ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ایسی رشتے داریاں، ایسی دوستیاں ڈیولپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے ان دوستی اور رشتے داریوں میں ایمان اور تقوی کا ٹچ ہو، تاکہ اللہ ہمیں وہاں پر بھی جمع فرما دے. وما انزلنا علی قومی من بعد من جند من السماء وما کنا منزلین، اور ہم نے اس کے بعد اس قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا آسمان سے، اور نہ ہی اتارنے والے تھے. یہ طنز کا انداز، وہ بڑے بھڑک رہے تھے، بلکہ ایک شخص کو تو انہوں نے، ایک بندہ مومن کو شہید بھی کر دیا، تو بڑے بھڑک رہے ہوں گے. اللہ نے کہا کہ کوئی اتنا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ان کو برباد کرنے کے لیے، نہ ہم نے کوئی لشکر اتارنے تھے، نہ اتارنے والے تھے ہم، نہ ہمارا کوئی ارادہ تھا. کیا ہوا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، مگر یہ کہ ان کے لیے صرف ایک چنگھاڑ ہی تھی جو ہوئی. فاذا هم خامدون، بس وہ اچانک بجھ کر رہ گئے. چنگھاڑ زوردار آواز آئی اور وہ بجھ کر رہ گئے. جتنا ان کا جوش تھا، بڑے غصے میں آ گئے تھے، وہ سارا کے سارا جوش ٹھنڈا ہو گیا، ہلا کر دیے گئے. یا حسرت علی العباد، افسوس ہے بندوں پر. لیکن نوٹ فرمائی کہ یہ الفاظ اللہ کی طرف منسوب نہیں کیے جا سکتے. اللہ میں کسی کمی کا کوئی معاملہ نہیں، کوئی افسوس، کوئی حسرت، معذرت نہیں. یہ بندوں پر افسوس کا ایک انداز، بندوں ہی کی لینگویج میں اختیار کیا گیا. یا حسرت علی العباد، بندوں پر افسوس. ما یاتی من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ اس کی ہنسی اڑاتے تھے. اور پھر یہ قیامت کے دن یہ مذاق اڑانے والے افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے رسولوں کا مذاق نہ اڑایا ہوتا. الم یروا کما ہلکنا قبلہم من القرون، کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کی. انہم الیہم لا یرجعون، کہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور کوئی نہیں مگر سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کر دیے جائیں گے، کوئی ایک بھی باقی نہیں بچے گا. اب تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا، جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے چند نشانیاں بیان کی گئیں. بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن کا. تین نشانیاں ہم پڑھیں گے، زمین کے حوالے سے، رات کے حوالے سے اور کشتی کے حوالے سے، اور ہر نشانے کے متعلق چار 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 آیات بیان کی گئی ہیں. یعنی کل 12 آیات ہیں، ایک ایک نشانے کے متعلق چار چار آیات میں گفتگو انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی. تو اللہ کی نشانیوں کا بیان ہے اور عذاب کی وعید کا بھی ذکر ہے. مجموعی اعتبار سے یہ رکوع توحید کے دلائل ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. فرمایا کہ وَآیَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے نشانی ایک نشانی ہے مردہ زمین. احیناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون، ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس میں سے اناج نکالا پس وہ اس سے کھاتے ہیں. وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب، اور ہم نے اس میں باغات بنائے کھجور اور انگور کے. وفجرنا فيها من العيون، اور ہم نے اس میں چشمے جاری کر دیے. ہم نے اسے اللہ کی عطا ہے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں. وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تو کیا وہ شکر گزاری نہیں کریں گے. سبحان الذي خلق الازواج كلها، پاک وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے. مما تنبت الارض، اس میں سے کہ جو زمین اگاتی ہے یعنی نباتات. ومن انفسهم، اور خود انہی میں سے، ان کی جانوں میں سے. ومما لا يعلمون، اور ان میں سے بھی کہ جو وہ خود نہیں جانتے. یا کہ یہ پہلی آیت کا بیان، یعنی زمین کا بیان چار آیات میں مکمل ہوا. یہ آخری آیت، آیت نمبر 36 میں فرمایا گیا کہ ہر شے کے اللہ نے جوڑے بنائے، نباتات میں سے بھی. یہ باٹنی کا بہت بڑا سائنٹیفک فیکٹ جو اس دور میں ہمیں معلوم ہوا کہ پودوں میں بھی میل اور فیمیل کا کانسیپٹ موجود ہے. ومن انفسهم، انسانوں کے اپنے اندر سے بھی، مرد اور عورت کا جوڑا. ومما لا يعلمون، اور اس میں سے بھی جوڑے کہ جو یہ جانتے نہیں ہیں. مثال کے طور پر آج ہم نے ایٹم کو پھاڑ کے دیکھا تو الیکٹران پروٹون کا ہمیں وہاں جوڑا مل گیا. ہم نے الیکٹریسٹی کے اندر دیکھا پازیٹو چارج اور نیگیٹو چارج ہمیں مل گیا. ہر شے جوڑی. قرآن نے کہا سورہ الذاریات آیت نمبر 49، ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، ہر شے کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم غور و فکر کرو. یہ اللہ کی معرفت کی نشانیاں پڑھ رہے ہیں. زمین کے متعلق بیان مکمل ہوا. اب رات کا ذکر ہے اگلی چار آیات میں، اور رات ہی سے منسلک ہے سورج کی گردش اور چاند کی گردش، تو ان کا ذکر بھی ان چار آیات میں آئے گا. فرمایا کہ وَآیَتُ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور ان کے لیے رات ایک نشانی ہے. نَسْلُقُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم دن کو اس سے کھینچ لیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو وہ اچانک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، دن کو کھینچ لیتے ہیں. دراصل تو رات ہی تنی ہوئی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ سورج زمین کے جس حصے کے سامنے آتا ہے وہیں پہ روشنی ہوتی ہے نا، اور زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں روشنی نہیں ہوتی. تو اصلاً رات کی چادر تنی ہوئی ہے، ہم دن کو اس سے کھینچ لیتے ہیں، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے. تو سورج جہاں جہاں طلوع ہوتا ہے وہاں روشنی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو زمین کا حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں رات کی تاریکی تاریکی ہے. والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے، وہ بھی موو کر رہا ہے اپنے مقررہ آربٹ کے اندر. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ کا اندازہ مقرر کردہ ہے جو زبردست ہے، خوب علم رکھنے والا ہے. عرض کیا جا چکا ہے کہ 16ویں صدی تک کا یونانی فلسفہ تھا جس کے تحت زمین ساکن رہی. 18ویں صدی تک سائنس نے کہا، کوپرنیکس ایک سائنٹسٹ کا نام، کہ زمین رکی ہوئی ہے اور سورج رکا ہوا ہے. اور 20ویں صدی کی سائنس نے اس کو کریکٹ کیا اور کہا کہ نہیں، سورج بھی گھوم رہا ہے اور انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گھوم رہا ہے. اور انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا ہمیں بتاتا ہے کہ 150 مائلز پر سیکنڈ کی رفتار سے سورج گھومتا چلا جا رہا ہے. والشمس تجری لمستقر لها، سورج اپنے مقرر راستے پر آربٹ پر موو کر رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ مقرر کیا گیا ہستی یعنی اللہ کا، جو زبردست ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے. اور میں اس کر چکا ہوں کہ یہ تو اتنے سے سورج کے متعلق ہماری انسانیت ہے، یہ انسان پریشان تھے. آج سائنس ہمیں اور آگے لے کر گئی، جس گیلیکسی میں ہم موجود ہیں، ہمارا سولر سسٹم موجود ہے، اس میں 3 ارب، اردو والا ارب، 3 ارب کے قریب سورج موجود ہے، جن میں سے کئی سورج ایسے ہیں کہ جن کی لائٹ ہمارے سورج تک پہنچنے کے لیے 4 لاکھ نوری یعنی لائٹ ایئرز کی ضرورت ہوگی. یہ گیلیکسی کا عالم ہے، اور بلینز کے حساب سے گیلیکسیز دریافت ہو چکی، اور ان میں سے کتنی ملینز ہیں کہ جو ختم ہوتی چلی گئی بلیک ہولز کے اندر. اور انسان کچھ عرصے پہلے تک اس سورج کے متعلق پریشان تھا. قرآن کہہ رہے ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کر رکھا ہے. آگے آیت نمبر 40 پڑھیں گے، ہر شے موو کر رہی ہے، ہر شے حرکت کر رہی ہے. کل فی فلکی یسبحون. اب چاند کا ذکر، اور چاند کا متعلق بھی ہم سمجھ چکے ہیں، اس کی روشنی اپنی نہیں، اس نے سورج سے لی ہوئی ہے، اور انہی کے بدلتے رہنے سے رات کا نظام چلتا ہے، رات دن کا نظام چلتا ہے. تو یہ ساری باتیں رات ہی کے بیان کے ضمن میں آ رہی ہیں. والقمر قدرناہ منازل, اور ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی. حتی عاد کالارجون القدیم, یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے, بالکل پہلی کا چاند مراد. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر, سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے. ولا الليل سابق النهار, اور نہ رات پہلے نکل سکتی ہے دن سے. اللہ نے مقدر کیا ہوا الناس, یہی وجہ ہے کہ سورج گرہن کے موقع پر نماز دی گئی ہمیں, چاند گرہن کے موقع پر نماز دی گئی ہمیں. کیوں؟ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے زمین والوں کے لیے, ذرا موومنٹ میں ڈس بیلنس ہو جائے سارا نظام ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ نے مقدر کیا, سورج کی مجال نہیں کہ چاند کو پکڑ لے, نہ رات ان سے پہلے آ سکتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, اور ہر شے اپنے اپنے آربٹ کے اندر, اپنے اپنے مدار کے اندر حرکت کر رہی ہے. یہ اس کے مطابق میں عرض کر چکا کہ کُلٌّ فِي فَلَك, اس کو ریورس آرڈر میں بھی پڑھیں گے تو یہی بنے گا کُلٌّ فِي فَلَك, جس سے ایک اشارہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے سولر سسٹمز ہوں گے, بہت سے نظام ہوں گے, نظام فلکیات, کہ جن کی موومنٹ جہاں اینٹی کلاک وائز ہے, یہ تو نارمل ہے, ممکن ہے کلاک وائز بھی ہو, واللہ عالم. یہ اشارہ بھی ملتا ہے اس میں, کل ان کی فلکی اسمہون, اور ہر ایک اپنے اپنے آربٹ میں, اپنے اپنے دائرے میں حرکت کر رہا ہے. اس کے بعد تیسری نشانی کشتی کے حوالے سے ذکر, اور کشتی کے ضمن میں دیگر سواریوں کا ذکر بھی آ رہا ہے. وہ آیت لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک, اور ان کے لیے نشانی کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا بھری ہوئی کشتی میں. اشارہ نوح علیہ السلام کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور جنرل کشتی کی طرف, یہ آمد و رفت کے لیے سمندر و دریاؤں میں استعمال ہوتی ہے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ, اور ہم نے ان کے لیے اس کے جیسی اور بھی چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. اب یہ تمام سواریاں جو اللہ تعالیٰ نے آج تک عطا فرمائی, آئندہ ملیں گی, سب کی طرف اشارہ. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ, اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں تو کوئی ان کے لیے فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ چھڑائے جائیں گے. الا رحمتا منا ومتاعا الى حين, مگر کہ ہماری رحمت سے اور ایک وقت متعین تک فائدہ دینا مقصود ہے. یہ سب عارضی طور پر ہمیں دی گئی ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. چنانچہ سواری کی جو مسنون دعا ہے جو قرآن میں بھی آتی ہے, اس میں بھی الفاظ, سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. اللہ نے سواری دے دی, ہمارے اختیار نہیں تھا, آج عارضی طور پر ہے, ایک سفر ہمارا دائمی آخرت کی طرف. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, اور ہمیں لوٹ کر اپنے رب کی طرف تو واپس جانا ہی ہے. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ, مگر یہ کہ ہماری رحمت سے اور ایک وقت متعین تک فائدہ دینا مقصود ہے. اب اس کے بعد مزید وعیدیں آئیں گی مشرکین کے لیے اور ان کی طرف سے کچھ اعتراضات کی ذمہ میں باتیں آئی تھیں, اس کا رد کیا گیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور جب ان سے کہا جائے گا کہ تم اس سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے, شاید تم پر رحم کیا جائے. مراد یہ کہ تمہارے پیچھے اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان فرمائی, تمہارے آگے قیامت آ رہی ہے, پچھلی قوموں کے عذاب کی کیفیات سے ڈرو اور آئندہ آنے والی قیامت کی ہولناکی سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بننے کی کوشش کرو. وما تاتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین, اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اسے اعراض کرتے ہیں. وإذا قیل لهم, اور جب اسے کہا جاتا ہے, انفقوا مما رزقکم اللہ, جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرو. قال الذين كفروا للذين آمنوا, تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں ایمان لانے والوں سے, انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ, کیا اسے کھلائیں کہ جسے اللہ خود چاہتا تو کھلا دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین, تم تو صرف کھلی گمرائی میں ہو. یہ ہے جو انسان انسانیت کے شرف سے گر جائے, اخلاقی حس اس کی ختم ہو جائے, ہم کیوں کھلائیں ان کو, اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا. یہ ہے دھرمی جس پر وہ اڑ گئے تھے. حالانکہ بات کیا ہے, اللہ چاہتا تو کیا محتاج کو پیسہ نہیں دے دیتا؟ یہ تو اللہ چاہ سکتا تھا کہ نہیں. اللہ نے کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا تمہاری آزمائش کے لیے, تم اس کو نہیں سمجھ رہے ہو, تمہارے اخلاقی حص اللہ نے رکھی لیکن تم اس کو استعمال نہیں کر رہے. تو یہ ہر دھرمی پر اتر آئے تھے. یہی روش کچھ آج کل بھی ہے, فلموں اور ڈراموں کے لیے پیسہ لوگوں کے پاس موجود, دنیا کی سہولیات کے لیے پیسہ لوگوں کے پاس موجود, دین کے لیے دینے کو تیار نہیں ہوتا. اسی طرح ایک اور ایٹیٹیوڈ ہے, بھائی نماز پڑھ لو, اللہ چاہے گا تو پڑھ لیں گے. آشا اگر یہ کہا جائے اللہ چاہے گا تو دکان جائیں گے, نہیں نہیں ہم تو دکان جائیں گے خود ہی جائیں. تو سارا جہاں معاملہ نفس کا, دنیا کا, لذات کا آتا ہے تو وہ خود, جہاں معاملہ دین کا, اللہ کے احکامات کا آتا ہے تو وہ اللہ کا مسئلہ, وہ خود ہی کرے گا. معاذ اللہ, ہر ایک انسان یہ بھول جاتا ہے کہ سب کچھ آزمائش کے لیے ہے, کسی کو دے کر آزمایا کسی سے لے کر آزمایا ہے, سارا معاملہ آزمائش کا. ان کو کہتے ہیں, ان کو کہا گیا ان انتم الا فی ضلال مبین, کہ تم تو صرف گلی گمراہی ہو, یہ کہہ رہے ہیں. اور پوچھتے ہیں یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین, پوچھتے کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا یعنی قیامت کا اگر تم سچے ہو. اس کا جواب آئے گا آیت نمبر 77 سے اور آخری کی آیات میں. تو کہتے ہیں کہ وہ وعدہ یعنی قیامت میں کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. ما ينظرون الا صيحة واحدة تاخذهم وهم يخصمون, مگر وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک زوردار چنگھاڑ یعنی آواز کا جو انہیں آ پکڑے گی اور وہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے. فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون, پھر نہ وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے. اس قدر اچانک انداز سے قیامت ان پر آ جائے گی. حدیث میں آپ کو سنا چکا بخاری شریف کی, کپڑا بیچنے والا بیچ نہ پائے گا, اونٹنی کا دودھ دھونے والا دھو نہ پائے گا, دسترخوان پر بیٹھا ہوا لقمہ مکمل نہ کر پائے گا, اور اپنے جانور کے پانی پلانے کے لیے حوض درست کرنے والا درست نہ کر پائے گا, اور اچانک قیامت آ جائے گی. تو وصیت کا موقع بھی نہیں ملے گا نہ گھر والوں میں لوٹ سکیں گے. اس کے بعد 14 رکوع شروع ہو رہا ہے, اس میں جیسے گیس کیا گیا کہ آخری دو رکوع قیامت اور آخرت کے حوالے سے. 14 رکوع میں قیامت کا ذکر ہے, سور کے پھونکے جانے کا ذکر ہے, حاضری ہوگی قیامت میں حشر میں اس کا ذکر ہے, نتائج بیان کیے گئے اور انسانوں کے اعداد کی گواہی کا بھی ذکر ہے. فرمایا کہ منفقہ فی الصور, اور صور میں پھونک ماری جائے گی, فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون, تو یکایک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے. یہ تیسرا سور ہے جس کا ذکر آئے گا سورہ زمر کی آیت نمبر 68 میں, قبروں سے نکل کر اللہ کے حضور سے پیشی دیں گے. قالوا يا بيننا من بعثنا من مرقدنا, وہ کہیں گے آہار ہماری شامت, ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری آرام گاہوں سے. یہ بڑا عجیب طرح قرآن کا سوقام, مرکب کہتے ہیں آرام گاہ, حالانکہ نکالے کہاں سے جائیں گے, قبر سے. گویا قیامت اتنی ہولناک ہے, وہاں کی ہولناکی اس قدر شدید ہے کہ اس کو دیکھ کر قبر کی تکلیف کو انسان بالکل بھول جائے گا. ایک آدمی کو ذرا سا نزلہ ہو, بڑا واویلا مچا رہا تھا, اس کو 102 بخار ہو گیا, اللہ نہ کرے, اللہ حفاظت فرمائے, اگر ہو گیا تو کیا ہوگا, نزلے کو تو وہ ویسے ہی بھول جائے گا. تو جب قیامت کی ہولناکی کو دیکھیں گے تو محسوس ہوگا قبر تو پھر بھی آرام تھی ہماری, آرام گاہ تھی. اس معنی میں یہ ہے, من بعثنا من مرقدنا, کس نے اٹھا دیا ہمیں ہماری قبر سے. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہ رحمان کا وعدہ جو اس نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ, یہ نہیں ہوگی مگر ایک زوردار آواز یعنی چنگھاڑ. فإذا هم جميع الذين محضرون, پھر وہ یکایک سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے. فاليوم لا تظلم نفس شيئا, بس آج نا انصافی نہیں کی جائے گی کسی شخص پر کچھ بھی. ولا تجزون الا ما كنتم تعملون, اور جو کچھ تم کرتے تھے بس اسی کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. ان اصحاب الجنت اليوم في شغل فاكهون, اب اہل جنت کا بیان, بے شک آج اہل جنت ایک خوش طبعی میں ہوں گے, باتیں کر رہے ہوں گے ایک دوسروں سے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون, وہ اور ان کے جوڑے سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے. یہ انداز ہے ریلیکسیشن کا, دنیا میں محنت ہے, مشقت ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, سورہ بلد کے آغاز میں انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا, اور مشقت جھیلتے جھیلتے بالآخر اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ریلیکس یہاں نہیں ہونا ہمیں قیامت میں جنت کے اندر ہے. فی ظلال علی الارائک متکئون, وہ بھی اور ان کے جوڑے بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکیہ ولہم ما یدعون, ان کے لیے اس میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور وہ کچھ کے جو وہ چاہیں گے مانگیں گے. سلام پیش کیا جائے گا, سلام کہا جائے گا. قولا من رب الرحیم, ان کے رب کی طرف سے جو کہ بڑا رحم فرمانے والا ہے. یہ ہے کہ جنت والے ایک دوسرے کو سلام پیش کریں گے, فرشتے سلامتی کی دعا دیں گے, اللہ بھی بندوں کو سلام کہے گا. بم تاز الوم ایوہ المجرمون, اور کہہ دیا جائے گا اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان, اللہ کہیں گے اے اولاد آدم, کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم عبادت نہ کرنا شیطان کی. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ انی عبدونی, اور میری عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم, یہی سیدھا راستہ ہے. یہ اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن. اللہ نے اپنے رب ہونے کا وعدہ تو ہم سے عالم ارواح میں لے لیا تھا, سورہ اعراف آیت 172, اور اللہ کی معذرت ہمارے اندر ان بلٹ ہے, اور اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے بتا دیا شیطان سے بچنا. سوال یہ ہے کہ شیطان کی عبادت سے مراد کیا ہے؟ اسی سے تصور سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت ہے کس چیز کا نام. عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ نماز, زکات, روزہ, حج یہ عبادت ہے, بس اس کے بعد شاید کچھ اور نہیں ہے. اگر یہی عبادت ہے جو کہ محدود تصور ہے, تو بتایا جائے کہ شیطان کے لیے کسی نے نماز پڑھی, روزہ رکھا, زکات دی, حج کیا, طواف کیا, نظر مانگی, پھر شیطان کی عبادت کیا ہے؟ شیطان کی عبادت اس کے نقش قدم پر چلنا ہے, اس کی پڑھائی اور پٹی کے مطابق عمل کرنا ہے. اسی سے تصور واضح ہوتا ہے کہ معبود اللہ, محبت سب سے بڑھ کر اس کی, باس سب سے بڑھ کر اس کی ماننی ہے. اس کے مقابلے میں کسی اور کی محبت بڑھ جائے, اس کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم مانا جائے, تو یہ عبادت اس شے کی ہو جائے گی کہ جس کی بات مانی جا رہی ہے, جس سے محبت کی جا رہی ہے. وہ نفس بھی ہو سکتا ہے، وہ مال بھی ہو سکتا ہے، وہ کرسی اقدار بھی ہو سکتا ہے، وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے. یہ ہے تصور عبادت کا وسیع، اللہ کے سامنے جھکنا کہ محبت کے جذبے کے ساتھ زندگی کے تمام معاملات میں. یہ کل عبادت کا تصور ہے. وانی عبدونی، اور میری عبادت کرنا، حالا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، اور اس نے تم میں سے بہت سی نسلوں کو گمراہ کر دیا. افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. ہادی جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اس لوح الیوم بما کنتم تکفرون، تم جو کچھ تم کفر کرتے تھے اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ. اب اعمال کی گواہی، ہمارے آدائے جسمانی کے ذریعے سے اس کا ذکر. اليوم نختم على افواههم، آج ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، اور ہم سے ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کے لیے کہ جو کچھ کے وہ کیا کرتے تھے، ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. یہاں ایک بات سمجھنے کی اور ہے، نوٹ فرمائیے، سورہ النور آیت نمبر 24، قرآن کہتا ہے کہ یوم تشهد عليهم السنتهم، ان کی زبانیں گواہی دیں گی. یہاں کہا جا رہا ہے زبان پر مہر لگا دی جائے گی، کانٹراڈکشن نہیں. اولاً زبانیں بولیں گی، پھر کیا ہوگا؟ نوٹ کیجئے، سورہ انعام آیت نمبر 23، مشرکین کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو مشرک تھے ہی نہیں. جھوٹ بولیں گے، جب جھوٹ بولنا شروع کریں گے چاہے مشرک ہو یا منافقین، تو اب ان کی زبانیں بند کر دی جائیں گی. اب ہاتھ بولیں گے ان کے، اب پیر بولیں گے ان کے. اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 20 اور 21، ان کی سماعت ان کے کان بولیں گے، ان کی بصارت ان کی آنکھ بولے گی، اور ان کی کھال بھی بولنا شروع کر دے گی. جو اللہ آج اسی وجود میں سے ایک چھوٹے سے لوتھڑے زبان کو بولنے کی قوت دے سکتا ہے، وہی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ بڑے سے ہاتھ کو بھی قوت دے دے، اور پیر کو بھی قوت دے دے، اور کھال کو بھی قوت دے دے، اور کان اور آنکھ کو بھی قوت دے دے. یہ ہمارے آدا ہمارے خلاف ہو جائیں گے. جس وجود کو اپنا مانا ہے نہیں ہمارا، یہ اللہ کی امانت ہے، یہی ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے جن کو اپنا سمجھا تھا. یہ گھر کے بھیدی وہاں پر ساری بہا دیں گے ہماری، اور فلم کھول کے دکھا دی جائے گی. یہ ہے اعمال کی گواہی جو آدا پیش کریں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں تو وہ دیکھ نہ سکیں، اور پھر وہ راستے کی طرف سبقت نہیں کر سکیں گے، تو پھر انہیں کچھ سوجھے گی بھی نہیں، وہ کچھ دیکھ بھی نہیں سکیں گے. تو اللہ چاہے تو اس آنکھوں کو مٹائی دے، صرف اس کو کلی اختیار حاصل ہے. ہاں وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، اس مہلت کو فائدہ اس سے اٹھا لو، نہ کہ اس کو مس یوز کرو اور جری ہو جاؤ اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہو. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہوں پر ہی مسخ کر دیں. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور پھر وہ چل نہ سکیں اور نہ ہی لوٹ سکیں. اللہ اس پر بھی قادر ہے. آخر کوئی سورہ مبارکہ کا ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی سامنے آئیں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ وہ شاعر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہ دوبارہ پیدا فرمائے گا، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے. فرمایا کہ وما نعمر ننقص فی الخلق، ہم جس کی عمر دراز کرتے ہیں اس کی تخلیق میں کمی کر دیتے ہیں یا تخلیق میں لوٹا دیتے ہیں. افلا یعقلون، پس کیا وہ سمجھتے نہیں؟ جیسے بڑھاپا آتا ہے آنکھیں کمزور، کان کمزور، یاداشت کمزور، آدا کمزور، اور لوٹا دینے سے مراد این بڑھاپے پر پہنچ کر انسان بالکل بچوں کی طرح ہو جاتا ہے. ایسے بچہ فیڈنگ کا محتاج ہے کہ ماں کھلائے تو کھائے گا، اسی طرح بوڑھا آدمی بھی کوئی کھلائے تو کھا سکتا ہے، اسی طرح ضروریات کا حاجات کا معاملہ ہے، دیگر چیزیں ہیں. تو تخلیق میں کمی کر دیتے ہیں، آدھا کمزور ہو جاتے ہیں، اور لوٹا دیتے ہیں مراد بالکل وہ بڑھاپے میں پہنچ کر بچوں جیسا ہو جاتا ہے، حرکتیں بھی اور ضروریات بھی. افلا یعقلون، پس کیا وہ سمجھتے نہیں؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اور ہم نے ان کو یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا، اور نہ یہ آپ کی شاعر شان تھا. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ نہیں ہے مگر نصیحت اور واضح قرآن، شاعری نہیں ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، کوئی عرب کا مشہور شعر پڑھنا چاہ رہے تھے، غلط پڑھ دیا آپ نے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسکرا دیے اور کہا کہ ان انکا اشہد انکا رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ شعر پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. وما علمنا الشعر، نہ ہم نے انہیں شعر سکھایا. وما ينبغي له، نہ یہ ان کی شاعر شان ہے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ کچھ بھی نہیں ہے قرآن مگر ایک نصیحت اور وعدے کتاب. ہاں بعض احادیث میں کبھی مل جائے گا اکا دکا کوئی مصرا رسول اللہ کی جانب سے، وہ اس کے منافی نہیں. یہ بھی ہم کہتے ہیں ایکسیپشنز پروف دی رول والی بات ہے، وہ اس کے منافی نہیں ہوگا. جیسے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر ایک جملہ پڑھ رہے تھے صحابہ کرام، نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اس کو اللہ کے رسول مکمل فرما دیا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجر. یہ اس کے منافی نہیں ہے، وہ آپ نے روٹین میں نہیں کہا تھا، بس ایک ہو گیا نان روٹین ڈے کے اندر، ایکسیپشنز پروف دی رول. لینذر من کان حی ویحق القول علی الکافرین، اس قرآن کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ اس کو ڈرائیں جو زندہ ہو، مراد اس کو خبردار کرے جو زندہ ہو روحانی اعتبار سے، اور کافروں پر ثابت ہو چکی حجت، کیا وہ دیکھ، اور کفر کرنے والوں پر اتمام حجت ہو چکا، اللہ کی بات ثابت ہو چکی، یعنی نہیں مانیں گے تو عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو چیزیں ہم نے قدرت سے اپنی بنائی ہیں ان سے ان کے لیے ہم نے چوپائے پیدا کیے، فہم لہا مالکون، یہ ان کے مالک بنے بیٹھے، وضل اللہ لہم، ہم نے ان جانوروں کو ان کا فرما بردار بنایا، اونٹ کو ہی دیکھ لو اتنا قوی لیکن تمہارے تابع کر دیا، تم مالک بنے بیٹھے ہو. مزید نعمتیں، فمنہا رکوبہم، ان میں سے کچھ تمہاری سواریاں ہیں، ومنہا تاکلون، اور ان میں سے کچھ جانوروں کا گوشت بھی تم کھاتے ہو، ولہم فیہا منافع ومشارب، اور ان میں ان کے لیے اور بھی فائدے ہیں، کھال، چربی، ہڈیاں، یہاں تک کہ خون جانوروں کا پولٹری فیڈنگ میں استعمال ہوتا ہے، ومشارب، اور پینے کی چیزیں جیسے کہ دودھ پیتے ہو. افلا یشکرون، تو کیا شکر نہیں کرتے؟ عطا اللہ کی استعمال تم کرتے ہو، مالک بن جاتے ہو، شکر گزاری نہیں کرتے. یا پھر یہ کہ کسی اور غلط مقصد کے لیے استعمال کر لیتے ہو، یہ بھی ناشکری ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمت کو اس کے احکامات کے خلاف استعمال کیا جائے. وَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے بنا لی اللہ کے سوا اور معبود، شاید کہ وہ مدد کیے جائیں گے. لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ حاضر کیے گئے لشکر ہوں گے، یعنی یہ فرشتے ان کو جکڑیں گے مجرمین کو. فلا يحزنك قولهم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات آپ کو مغموم نہ کرے. انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. اب جو بات آئی تھی، انہوں نے سوال کیا تھا کہ کب وہ قیامت کا معاملہ پیش آئے گا، آیت نمبر 48 میں، اس کے لیے اللہ وضاحت فرما رہے ہیں. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا اور پھر اچانک وہ ہو گیا بالکل جھگڑالو، کھلا اللہ کے بارے میں باتیں چشمہ کر رہا ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقه، اور اس نے ہمارے لیے مثالیں بیان کر دیں اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، اپنی حقیقت کو بھول گیا. قال من یحیی العظام وهی رمیم، کہنے لگا ان ہڈیوں کو کون پیدا کرے گا جبکہ یہ گل سڑ جائیں گی. بلکہ ایک واقعہ بھی پیش آیا، عبی بن خلف، یہ ایک ہڈی لے کر آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اس کو کون زندہ کرے گا؟ اب اس کا جواب، قل یحیی الذی انشأ اول مرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اسے وہ زندہ فرمائے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا. جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ لوٹا بھی سکتا ہے. وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، بس اب تم اس سے آگ کو سلگاتے ہو، آگ حاصل کرتے ہو. اس کو دو اعتبار سے سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی، درخت اگتا کہاں سے ہے؟ مٹی سے اور پانی سے، اور آگ کو بجانے کے لیے مٹی اور پانی ہی استعمال ہوتی. اسی مٹی اور پانی کے ملاپ سے درخت اگتا ہے جس سے تمہیں ایندھن ملتا ہے، ایک بات. اور دوسری بات، عرب میں دو درخت بھی بیان کیے گئے ایسے تھے، مرخ اور افار کے، کہ جن کو رگڑنے سے بھی ان کو آگ اور ایندھن ملتا تھا. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، تو کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے دوبارہ پیدا کر دے؟ بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، اور وہ بڑا ہی پیدا فرمانے والا، خوب سب کچھ جاننے والا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے سورہ المؤمن آیت نمبر 57 میں، لا خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمین کا پیدا کیا جانا انسانوں کی تخلیق سے بڑی شے ہے. اسی کو قرآن نے کہا سورہ نازعات آیت نمبر 27 میں، اانتم اشد خلقا ام السماء، کیا تمہارا پیدا کرنا بڑی بات ہے یا آسمان کا؟ تو جو آسمان اور زمین کو پیدا کر چکا اور قادر ہے کہ ان جیسے دوبارہ پیدا کر دے، اس کے لیے تم جیسے چند انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے؟ بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہ بہت پیدا بڑا پیدا فرمانے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے. اس کی شان کیا ہے؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اس کا معاملہ صرف یہی ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون وہ ہو جاتی ہے. سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے ہر شے کا, ہر شے کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے. وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.